بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں. اب حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عرف عام میں امام محمد الغزالی یا امام غزالی بھی کہا جاتا ہے، ان کی معرکۃ الآراء تصنیف احیاء علوم دین، جس کی چار جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی چوتھی اور آخری جلد جو کہ منجیات کے بارے میں ہے، یعنی وہ باطنی اوصاف جو انسان کی فلاح، کامیابی، حقیقی خوشی اور سعادت ابدی کا ذریعہ بنتے ہیں، اس چوتھی جلد کی ساتویں کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب النیہ والاخلاص والصدق، یعنی نیت، اخلاص اور صدق کا بیان. احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دار الاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے. کتاب النیہ والاخلاص والصدق، نیت، اخلاص اور صدق کا بیان. جاننا چاہیے کہ ارباب قلوب پر ایمان کی بصیرت اور قرآن کے نور سے یہ امر منکشف ہو چکا ہے کہ علم و عمل کے بغیر سعادت کا حصول ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ تمام لوگ ہلاک ہونے والے ہیں سوائے اہل علم کے، اور تمام اہل علم ہلاک ہونے والے ہیں سوائے اصحاب عمل کے، اور تمام عمل والے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے مخلصین کے، اور مخلصین بڑے خطرے میں ہیں. عمل بغیر نیت کے مشقت ہے، اور نیت بغیر اخلاص کے ریا، نفاق اور معصیت ہے، اور اخلاص تصدیق و تحقیق کے بغیر فریب نظر ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے بارے میں جو غیر کے ارادے کے ساتھ مخلوط ہو، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، پارہ نمبر 19، رکو نمبر 1، آیت نمبر 23. ہم ان کے ان کاموں کی طرف جو وہ دنیا میں کر چکے تھے متوجہ ہوں گے، سو ان کو ایسا بیکار کر دیں گے جیسے پریشان غبار. ہمیں نہیں معلوم کہ جو شخص نیت کی حقیقت سے واقف نہیں وہ اپنی نیت کیسے درست کر سکتا ہے، اور وہ شخص جس نے اپنی نیت صحیح کر لی ہو کیسے مخلص ہو سکتا ہے جو اخلاص کی معرفت نہیں رکھتا، یا وہ شخص جو صدق کے معنی نہیں جانتا اپنے نفس سے صدق کا مطالبہ کیسے کر سکتا ہے. ہر بندے کی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرنا چاہے، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پہلے نیت کا علم حاصل کرے، پھر صدق و اخلاص کی معرفت حاصل کرے جو نجات اور سلامتی کا باعث ہیں، اس کے بعد عمل کے ذریعے نیت کی تصحیح کرے. ہم تین الگ الگ ابواب میں ان تینوں امور پر گفتگو کرتے ہیں. پہلا باب، نیت کی فضیلت اور حقیقت. نیت کی فضیلت، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ، پارہ نمبر 7، رکو نمبر 12، آیت نمبر 52. اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں جس سے خاص اس کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں. اس آیت میں ارادے سے نیت مراد ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسوله فہجرته الى اللہ ورسوله ومن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او امرات يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الی. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ملے گا۔ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہو کہ اسے ملے، یا کسی عورت کی طرف ہو کہ اسے شادی کرے، تو اس کی ہجرت اس چیز کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر شہداء امتی اصحاب الفراش ورب قتیل بین الصفین اللہ اعلم بنیتی۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، میری امت کے اکثر شہداء بستر والے ہوں گے اور میدان جنگ میں بہت سے قتل ہونے والوں کی نیت کا حال اللہ زیادہ جانتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان یرید اصلاحا اصلاح یوفق اللہ بینہما، پارہ نمبر 5 رکو نمبر 3 آیت نمبر 35، اگر ان دونوں آدمیوں کو اصلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی میں اتفاق فرما دیں گے۔ اس آیت کریمہ میں نیت کو توفیق کا سبب قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ دلوں کو اس لیے دیکھتا ہے کہ وہ نیت کا محل ہے۔ ایک روایت میں ہے، ان العبد لیعمل اعمالا حسنة فتصعد بها الملائكة في صحف مختمة فتلقي بين يد الله تعالى فيقول القوا هذه الصحيفة فإنه لم يرد بما فيها وجهي ثم ينادي الملائكة اكتبوا له كذا وكذا اكتبوا له كذا وكذا فيقولون يا ربنا إنه لم يعمل شيئا من ذلك فيقول الله تعالى إنه نواه۔ یہ دارقطنی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بندہ اچھے عمل کرتا ہے، فرشتے اس کے سر بمہر اعمال نامے لے کر اوپر جاتے ہیں اور انہیں اپنے رب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ صحیفہ دور پھینکو، اس نے اپنے اعمال سے میری خوشنودی کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ پھر ملائکہ سے فرماتا ہے، اس شخص کے لیے ایسا ایسا لکھو، اس کے لیے یہ یہ لکھو۔ فرشتے عرض کریں گے، اے پروردگار، اس نے یہ عمل نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے، اس نے ان اعمال کی نیت کی تھی۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی چار طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم اور مال عطا کیا ہو اور وہ شخص اپنے مال میں اپنے علم کی روشنی میں تصرف کرتا ہو، اور دوسرا وہ ہے جو یہ کہے کہ اگر مجھے بھی اللہ تعالیٰ علوم اور مال عطا کرتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا جیسا اس نے کیا ہے، یہ دونوں شخص اجر میں برابر ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو، علم نہ دیا ہو، اور وہ اپنے جہل کے باعث اپنے مال میں بیجا تصرف کرتا ہو، اور دوسرا شخص یہ کہتا ہو کہ اگر اللہ تعالی مجھے بھی مال عطا کرتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا جیسا یہ شخص کرتا ہے، یہ دونوں شخص گناہ میں برابر ہیں۔ اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو کپشہ الانباری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے، محض نیت کی بنا پر کیسے دو شخص دوسرے دو شخصوں کے حسن و قباح میں شریک قرار دیے گئے۔ ایسی ہی ایک روایت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تو فرمایا کہ مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سفر ہم کر رہے ہیں اور کافروں کی آتش انتقام کو بھڑکانے والی جو زمینیں ہم اپنے پاؤں سے روند رہے ہیں، یا جو کچھ کچھ ہم خرچ کرتے ہیں یا جو فاقے ہم برداشت کرتے ہیں، وہ لوگ ان تمام چیزوں میں ہمارے شریک ہیں حالانکہ وہ مدینے میں ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ فرمایا، وہ لوگ عذر کے باعث وہاں رہ گئے اور اپنی حسن نیت کی وجہ سے ہمارے اعمال میں شریک ہیں۔ یہ بخاری اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی چیز کے لیے ہجرت کرے تو وہ اسی کا ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے ہماری ایک خاتون سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس شخص کو ام قیس کا مہاجر کہا جانے لگا، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں مارا گیا اور قتیل حمار کے نام سے مشہور ہوا، کیونکہ وہ شخص اپنے حریف سے اس لیے لڑا تھا کہ اس سے اس کا گدھا چھین لے، چنانچہ مارا گیا اور اسی کی طرف منسوب ہوا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مجھے یہ روایت موصولات میں نہیں ملی، البتہ ابو اسحاق فراوی نے سنن میں بطریق ارسال نقل کیا ہے، سنن میں بطریق ارسال نقل کیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عبادہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے محض حصول مال کے لیے جہاد کیا اسے اس کی نیت کے مطابق ملے گا۔ اور یہ نسائی کی حدیث ہے جس کو عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابی ابن قعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے کہا کہ وہ غزوہ میں میری مدد کے لیے چلے۔ اس شخص نے کہا، اگر تم میری اجرت مقرر کر دو تو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ میں نے اجرت مقرر کر دی اور وہ میری مدد کے لیے غزوہ میں شریک ہوا۔ میں نے اس کا تذکرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کو دنیا و آخرت میں سے اسی قدر ملا ہے جس قدر تم نے مقرر کر دیا تھا۔ اور یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ ایک اسرائیلی روایت میں ہے کہ ایک شخص قحط کے زمانے میں ریت کے ایک ٹیلے کے پاس سے گزرا۔ اس نے دل میں سوچا، اگر یہ ریت غلہ بن جائے تو میں لوگوں کو تقسیم کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبر پر وحی نازل فرمائی کہ اس شخص سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا صدقہ قبول کر لیا ہے اور اس نے تیری حسن نیت کا شکریہ ادا کیا ہے، اور تجھے اس غلے کے مطابق اجر و ثواب عطا کیا ہے جو تو نے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے، من اہم بحسنت ولم یعملها کتبت له حسنہ۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اس کے لیے وہ نیکی لکھ دی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک روایت میں ہے کہ جس شخص کی نیت صرف دنیا ہوتی ہے، اللہ تعالی فقر و افلاس اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان رکھ دیتا ہے اور وہ دنیا میں زیادہ راغب ہو کر دنیا سے جدا ہوتا ہے، اور جس شخص کی نیت آخرت ہوتی ہے اللہ تعالی اس کے دل میں استغنا پیدا کر دیتا ہے، اس کا سامان اس کے لیے جمع کر دیتا ہے اور وہ دنیا میں زاہد ہو کر رخصت ہوتا ہے۔ اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے لشکر کا ذکر کیا جو جنگل میں زیر زمین دھنستا ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ان میں وہ شخص بھی ہوگا جو زبردستی یا اجرت دے کر لشکر میں شامل کیا گیا ہے گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، ان کا حشر ان کی نیتوں پر ہوگا۔ اور یہ مسلم اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کی روایات میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما یقتتل المقتتلون علی النیات۔ یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے۔ آپس میں لڑنے والے اپنی اپنی نیتوں پر ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب دو لشکر برسر پیکار ہوتے ہیں تو فرشتے اترتے ہیں اور مخلوق کے لیے ان کے درجات کے مطابق لکھتے ہیں کہ فلاں شخص دنیا کے لیے لڑتا ہے اور فلاں غیرت و حمیت کے لیے، فلاں تعصب کے لیے۔ خبردار، کسی شخص کو شہید مت کہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے، صرف وہ شخص شہید ہے۔ اور یہ ابن المبارک کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مرسلاً روایت کیا ہے، اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہر شخص کو اسی حالت میں مبعوث کیا جائے گا جس حالت پر وہ مرا ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ احنف ابن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان لڑتے ہیں تو قاتل مقتول دونوں جہنم میں جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قاتل کا جہنم میں جانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ فرمایا، اس لیے کہ اس نے اپنے حریف کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، فرمایا، جو شخص کسی عورت سے مہر پر نکاح کرے اور اس کی ادائیگی کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو وہ زانی ہے، اور جس شخص نے قرض لیا اور اس کی ادائیگی کی نیت نہ کی وہ چور ہے۔ اور یہ احمد کی حدیث ہے جس کو صہیب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے اللہ کے لیے خوشبو لگائی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ عمدہ ہوگی، اور جس شخص نے غیر اللہ کے لیے خوشبو لگائی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی بو مردار کی بدبو سے زیادہ کریہ ہوگی۔ یہ ابو الولید الصغار کی حدیث ہے، اور اس کو اسحاق ابن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ کے فرائض ادا کیے جائیں، اس کے محرمات سے اجتناب کیا جائے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس میں نیت درست رکھی جائے۔ سالم ابن عبداللہ نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے خط میں لکھا، جاننا چاہیے اللہ تعالیٰ بندے کی مدد اس کی نیت کے مطابق کرتا ہے، جس کی نیت مکمل ہوتی ہے اس کی مدد بھی پوری ہوتی ہے، اور جس کی نیت ناقص ہوتی ہے اس کی مدد بھی ناقص ہوتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بہت سے چھوٹے اعمال کو نیت بڑا کر دیتی ہے، اور بہت سے بڑے اعمال کو نیت چھوٹا کر دیتی ہے۔ داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نیک شخص کی نیت درست ہوتی ہے، اگر اس کے تمام اعضا دنیا سے متعلق ہو جائیں تو اسے اس کی نیک نیتی کی طرف بڑھا تو اس کی نیت نیک نیتی کی طرف بڑھا دیتی ہے، اور جاہل کا حال اس کے برعکس ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پچھلے لوگ اعمال کے لیے نیت سیکھتے تھے جس طرح تم آج عمل سیکھتے ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عمل سے پہلے عمل کے لیے نیت تلاش کرو، جب تک تم خیر کی دعا کرتے رہو گے، خیر پر رہو گے۔ ایک ارادت مند مختلف علماء کی مجلسوں کا چکر لگاتا تھا اور کہتا تھا کہ کوئی مجھے ایسے عمل کی نشاندہی کر سکتا ہے جو میں اللہ کے لیے کرتا رہوں؟ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھ پر شب و روز میں کوئی لمحہ ایسا آئے کہ میں اس میں اللہ کے لیے عمل نہ کر سکوں۔ علماء نے کہا، تیرا مقصد حاصل ہے، جہاں تک ممکن ہو تو عمل خیر کر، اور جب ہمت نہ پائے تو دل میں اس کی نیت رکھ، نیت سے بھی تجھے اعمال خیر ہی کا ثواب ملے گا۔ بعض سلف صالحین فرماتے ہیں کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی اس قدر نعمتیں ہیں کہ تم ان کا شمار نہیں کر سکتے، اور تمہارے بہت سے گناہ اس قدر مخفی ہیں کہ خود تم ان پر مطلع نہیں ہو، لیکن اگر تم صبح و شام توبہ کرتے رہے تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے، اس آنکھ کے لیے خوشخبری ہو جو سوئے اور معصیت کا قصد نہ کرے اور معصیت پر بیدار نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آیت تلاوت کرتے تو بے تحاشا روتے اور بار بار اس آیت کو دہراتے اور فرماتے کہ اگر تو نے ہمارا امتحان لیا تو ہم رسوا ہوں گے اور ہمارا راز فاش ہو جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 31۔ اور ہم ضرور تم سب کی آزمائش کریں گے تاکہ ہم ان لوگوں کو معلوم کر لیں جو تم میں مجاہد ہیں اور جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، تاکہ تمہاری حالتوں کی جانچ کر لیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں اپنی نیتوں کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جس عمل سے میری رضامندی مطلوب ہوتی ہے وہ تھوڑا بھی بہت ہے، اور جس عمل سے غیر کی نیت کی جاتی ہے وہ بہت بھی تھوڑا ہے۔ بلال ابن سعدان کہتے ہیں کہ بندہ مومنین کسی باتیں کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے نہیں چھوڑتا جب تک کہ وہ اس کے اعمال نہ دیکھ لے، اور محض اعمال نہیں دیکھتا جب تک تقوی نہ ہو، اور محض تقوی کافی نہیں سمجھتا جب تک نیت درست نہ ہو۔ جس شخص کی نیت صحیح ہوتی ہے اس کے تمام کام درست ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے، نیتوں ہی سے اعمال اعمال خیر بنتے ہیں۔ نیت بذات خود خیر ہے، اگرچہ وہ کسی معنی کی وجہ سے عملی شکل اختیار نہ کر سکے۔ نیت کی حقیقت، جاننا چاہیے کہ نیت، ارادہ اور قصد ایک ہی معنی کے حامل مختلف الفاظ ہیں، اور وہ دل کی ایک ایسی حالت یا کیفیت سے عبارت ہے جسے دو امر گھیرے ہوئے ہیں، ایک علم اور دوسرا عمل۔ علم پہلے ہوتا ہے کیونکہ یہ اس حالت کی اصل اور شرط ہے، اور عمل اس کے بعد ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی فرع اور ثمرہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر عمل یعنی ہر اختیاری حرکت و سکون تین امور سے پایۂ تکمیل کو پہنچتا ہے، علم، ارادے اور قدرت سے، کیونکہ انسان کسی ایسی چیز کا ارادہ نہیں کر سکتا جسے وہ نہ جانتا ہو، اور نہ کوئی ایسا عمل کر سکتا ہے جس کا ارادہ نہ کیا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ارادہ ضروری ہے۔ ارادے کے معنی ہیں دل میں کسی ایسے امر کی تحریک ہونا جو حال یا مال میں غرض کے موافق ہو۔ انسان کی تخلیق کچھ اس طرح عمل میں آتی ہے کہ بعض امور اس کے موافق بنائے گئے ہیں اور بعض مخالف، اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان امور کے حصول کی طرف راغب ہو جو اس کے موافق ہیں، اور ان امور کو رفع کرے جو اس کے مخالف ہیں۔ موافق اور مخالف میں تمیز کے لیے مفید اور مضر اشیاء کے ادراک اور معرفت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ جو شخص کسی عذاب سے واقف نہیں ہوتا یا آنکھوں سے نہیں دیکھتا، اس کے لیے غذا کا استعمال ممکن نہیں ہے۔ اس طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی شخص آگ کو دیکھے بغیر فرار ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے معرفت اور ہدایت پیدا کی ہے، اور اس کے لیے اسباب بنائے ہیں جنہیں ظاہری اور باطنی حواس کہتے ہیں۔ پھر یہ کافی نہیں ہے کہ آدمی محض غذا سے واقف ہو جائے اور اس کی موافقت پر مطلع ہو جائے یا اسے آنکھوں سے دیکھ لے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس غذا کی طرف رغبت بھی ہو، نفس کا میلان اور شہوت بھی ہو۔ چنانچہ مریض غذا کا مشاہدہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ غذا اس کی غرض کے موافق ہے، مگر اس کے باوجود وہ کھاتا نہیں ہے کیونکہ قوت محرک موجود نہیں ہے، دل میں رغبت کا فقدان ہے۔ پھر یہ رغبت اور تحریک بھی کافی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات آدمی کھانے کا مشاہدہ بھی کرتا ہے اور اسے کھانا بھی چاہتا ہے لیکن معذور ہونے کے باعث کھا نہیں پاتا۔ اس کے لیے قدرت اور متحرک اعضاء پیدا کیے گئے تاکہ غذا کے تناول کا عمل مکمل ہو سکے۔ اعضاء قدرت سے حرکت کرتے ہیں، اور قدرت محرک کی منتظر رہتی ہے۔ محرک علم و معرفت یا ظن و اعتقاد کے تابع ہے، یعنی جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں امر میرے موافق ہے اور اس کا کرنا ضروری ہے اور کوئی معارض محرک موجود نہیں ہوتا، تب ارادہ پیدا ہوتا ہے اور میلان ظاہر ہوتا ہے، اور جب ارادہ ہوتا ہے تو قدرت اعضا کو حرکت دیتی ہے، گویا قدرت ارادے کی خادم ہے اور ارادہ اعتقاد اور معرفت کے حکم کے تابع ہے۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ نیت ایک درمیانی وصف کا نام ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ غرض کے موافق امور کی طرف نفس کا میلان اور رغبت کا دل میں پیدا ہونا، خواہ وہ امور حال میں موافق ہوں یا معال میں۔ یہاں پہلا محرک غرض مطلوب ہے، اسی کو باعث کہتے ہیں، اور یہی غرض نیت کیا ہوا مقصد ہے، اور ابھرنے کے عمل کو مقصد اور نیت کہتے ہیں، اور ارادے کی خدمت کے لیے قدرت کے اعضاء کو حرکت دینا عمل ہے۔ تاہم عمل کے لیے قدرت کبھی ایک باعث سے برنگیختہ ہوتی ہے اور کبھی ایسے دو باعثوں سے جو ایک ہی فعل میں جمع ہو جاتے ہیں، اور اگر دو باعثوں سے قدرت برنگیختہ ہو تو کبھی یہ صورت ہوتی ہے کہ ہر باعث تنہا قدرت کو برنگیختہ کرنے پر قادر ہوتا ہے اور کبھی عاجز ہوتا ہے، یہاں تک کہ دونوں کا اجتماع نہ ہو۔ کبھی ایک باعث کافی ہو جاتا ہے مگر دوسرا باعث اس کا معاون بنتا ہے۔ اس طرح کل چار قسمیں بنتی ہیں، ہم ان چاروں کی الگ الگ مثال اور نام بیان کرتے ہیں۔ پہلی قسم، نیت خالص۔ پہلی قسم یہ ہے کہ تنہا ایک باعث ہو، جیسے کسی انسان پر کوئی درندہ حملہ کر دے، چنانچہ جب وہ اسے دیکھتا ہے ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہے، یہاں درندے سے بھاگنے کے علاوہ کوئی دوسرا محرک موجود نہیں ہے، کیونکہ اس نے درندے کو دیکھا ہے اور اسے اپنے لیے مضر جانا ہے، چنانچہ درندے کو دیکھ کر اس کے دل میں فرار کا داعیہ پیدا ہوا ہے اور اس کی رغبت نے جنم لیا ہے۔ اسی داعیے اور رغبت کے بموجب قدرت نے بھی اپنا عمل کیا ہے۔ اس صورت میں یہی کہا جائے گا کہ شخص کی نیت محض درندے سے فرار ہے، کھڑے ہونے میں دوسری کوئی نیت نہیں ہے، ایسی نیت کو خالص کہتے ہیں، اور اس نیت کے مطابق عمل کرنے کو اخلاص سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں غیر کی شرکت اور امتزاج نہیں ہے۔ دوسری قسم، رفاقت بواعث۔ دوسری قسم یہ ہے کہ دو بواعث یکجا ہو جائیں اور دونوں اپنی جداگانہ حیثیت میں محرک ہوں اور اس میں ایک دوسرے کے محتاج نہ ہوں۔ محسوسات میں اس کی مثال یہ ہے کہ دو آدمی کسی وزن کو اٹھانے پر اپنی وہ قوت استعمال کریں کہ اگر تنہا ہوتے تب بھی اتنی قوت صرف کر کے اٹھا سکتے تھے، اور پیش نظر بحث کے مطابق مثال یہ ہے کہ کسی شخص سے اس کا کوئی تنگ دست عزیز کچھ مانگے اور وہ اس کے فقر اور قرابت کے باعث اس کی حاجت روائی کر دے، جبکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اگر مانگنے والا تنگ دست نہ ہوتا تب بھی قرابت کے باعث میں اس کی حاجت روائی ضرور کرتا، یا قریب نہ ہوتا تو محض تنگ دستی کے باعث اس کی ضرورت پوری کرتا، اور دل میں اس امر کا یقین ہو کہ اگر اس سے کسی مالدار رشتہ دار نے بھی کچھ مانگا تو وہ اسے ضرور دے گا، اور اگر کسی مفلس اجنبی نے کچھ طلب کیا تو وہ اسے منع نہیں کرے گا۔ اس کی مثال یہ بھی ہے جیسے کسی شخص کو ڈاکٹر کھانے کا پرہیز بتلائے اور اتفاق سے عرفے کا دن ہو جس میں وہ روزہ رکھتا ہے، چنانچہ اس نے روزہ رکھ لیا اور دل میں یہ خیال ہے کہ اگر عرفہ نہ ہوتا تب بھی وہ بطور پرہیز کھانا ترک کرتا، اور اگر حکیم پرہیز تجویز نہ کرتا تب بھی وہ عرفہ کا روزہ ضرور رکھتا۔ اب اتفاق سے دونوں باعث جمع ہو گئے ہیں، اس لیے اس نے فعل پر اقدام کیا۔ یہاں دوسرا باعث پہلے باعث کا مددگار اور رفیق ہے، اس لیے ہم اس قسم کو مرافقت بواعث کہہ سکتے ہیں۔ تیسری قسم، مشارکت۔ تیسری قسم یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی تنہا کسی عمل کا محرک نہ ہو بلکہ ان دونوں کے مجموعے سے قدرت کو تحریک ہوتی ہو۔ محسوسات میں اس کی مثال یہ ہے کہ دو کمزور و ناتواں انسان ایک دوسرے کی مدد سے کوئی ایسی چیز اٹھائیں کہ اگر دونوں الگ الگ اٹھانے کی کوشش کرتے تو اٹھا نہ پاتے، اور زیر نظر معاملے میں یہ مثال ہے کہ کسی شخص کے پاس اس کا کوئی مالدار رشتہ دار آئے اور ایک درہم مانگے اور وہ دینے سے منع کر دے، پھر مفلس اجنبی آ کر ایک درہم طلب کرے، وہ شخص اسے بھی نہ دے، اس کے بعد ایک تنگ دست رشتہ دار آئے اور ایک درہم مانگے، وہ شخص اسے انکار نہ کرے، گویا اس کے اندر دونوں باعثوں کے اجتماع سے تحریک ہوئی ہے، یعنی قرابت اور فقر کے اجتماع سے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں کے سامنے ثواب اور تعریف دونوں غرضوں کے لیے صدقہ کرے، اگر تنہا ہوتا تو محض ثواب کی نیت سے ہرگز نہ دیتا، یا محض تعریف مقصد نہ ہوتی اور کوئی ایسا فاسق دست طلب دراز کرتا جسے صدقہ دینے میں کوئی فائدہ نہ ہوتا، تو وہ محض تعریف کے لیے اسے ہرگز نہ دیتا، بلکہ جب یہ دونوں مقصد جمع ہوئے تب دل میں صدقہ کی تحریک ہوئی۔ اس قسم کو ہم مشارکت کہہ سکتے ہیں۔ چوتھی قسم معاونت۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ دونوں باعثوں میں سے ایک مستقل ہو، کہ اگر تنہا بھی ہو تب بھی محرک بن سکے، اور دوسرا مستقل نہ ہو، تاہم جب اسے پہلے سے ملا دیا جائے تب اعانت اور سہولت دینے میں مؤثر ضرور ہو۔ محسوسات میں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ناتواں شخص وزن اٹھانے میں کسی طاقتور انسان کی اعانت کرے، اگر طاقتور انسان تنہا ہوتا تب بھی وہ وزن اٹھا سکتا تھا، جبکہ کمزور آدمی بذات خود اس قابل نہیں کہ وہ تنہا وزن اٹھا سکے، تاہم وہ اس قابل ضرور ہے کہ قوی کی مدد کر سکے اور اس کا کچھ بوجھ ہلکا کر سکے۔ اس موقع کے لیے مثال یہ ہے جیسے کسی شخص کا نماز یا صدقات میں کوئی معمولی ہو اور اس مخصوص وقت میں کچھ لوگ آ جائیں، جیسے کسی شخص کا نماز یا صدقات میں کوئی معمول ہو اور اس مخصوص وقت میں کچھ لوگ آ جائیں، اب وہ ان کی موجودگی میں اپنا معمول ادا کرے، اگر وہ لوگ نہ آتے تب بھی یہ شخص اپنا معمول ادا کرتا، اگرچہ طبیعت پر کچھ گرانی ہوتی لیکن لوگوں کے آنے اور دیکھنے سے کچھ تخفیف اور سہولت پیدا ہو گئی ہے، وہ معمول سخت تر ہونے کے باوجود ہلکا پھلکا ہو گیا ہے، حالانکہ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اگر آنے والے نہ آتے تب بھی میں یہ معمول اپنے وقت پر ادا کرتا، اور اگر میرا معمول نہ ہوتا تو آنے والوں کی خاطر میں ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرتا جس سے ناموری مطلوب ہو۔ اس کو ہم معاونت کہہ سکتے ہیں۔ اس تقسیم کا حاصل یہ ہے کہ دوسرا باعث یہ رفیق ہوگا یا شریک ہوگا یا معین ہوگا۔ ہم ان اقسام کی مزید تفصیلات کتاب الاخلاص میں بیان کریں گے، یہاں صرف نیات کی قسمیں بیان کرنا مقصود ہے، کیونکہ عمل نیت کے تابع ہوتا ہے اور اسی سے حکم پاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ گویا اعمال نیات کے تابع ہیں اور تابع کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حکم متبوع پر لگتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول کی حقیقت۔ ایک روایت میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیت المؤمن خیر من عملی۔ یہ تبرانی کی حدیث ہے جس کو ابن سعد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اس حدیث کے مفہوم پر گفتگو کریں اور یہ دیکھیں کہ عمل سے نیت کے بہتر ہونے کی وجہ کیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیت کو اس لیے ترجیح دی گئی ہے کہ یہ ایک مخفی جذبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا، جبکہ عمل ظاہر ہے، ہر شخص اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے، اسی لیے پوشیدہ اعمال کو بھی فضیلت دی گئی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی اس قدر بات صحیح ہے کہ پوشیدہ اعمال افضل ہیں، مگر یہاں یہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ اگر کوئی شخص دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور مسلمانوں کی مصالح میں غور و فکر کرنے کی نیت کرے تو یہ نیت نفس ذکر اور نفس فکر سے افضل ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیت کو اس لیے ترجیح دی گئی ہے کہ یہ عمل کے آخر تک باقی رہتی ہے، جبکہ اعمال کو دوام نہیں ہوتا، لیکن یہ وجہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ تھوڑا عمل زیادہ سے بہتر ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پھر یہ قابل غور ہے کہ نماز کے اعمال کی نیت مثلا صرف چند لمحوں تک رہتی ہے اور اعمال زیادہ دیر تک باقی رہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر محض نیت ہو تو وہ عمل بلا نیت سے افضل ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، مگر یہاں یہ مراد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بلا نیت کے عمل یا غفلت کے ساتھ کیے گئے عمل میں قطن کوئی خیر نہیں ہے، جبکہ تنہا نیت خیر ہے، لیکن ترجیح ان امور میں ہونی چاہیے جو اصل خیر میں مشترک ہوں۔ جب تنہا نیت پائی گئی، عمل نہیں پایا گیا، تو خیر میں اشتراک کہاں رہا؟ بلکہ اس حدیث میں ہر وہ طاقت یا عمل مراد ہے جو نیت اور عمل دونوں سے مرکب ہو، نیت بھی خیر ہو اور عمل بھی خیر ہو۔ یہاں کہا جائے گا کہ اس اطاعت میں نیت عمل سے بہتر ہے، اگرچہ مقصود میں دونوں اپنی اپنی جگہ مؤثر ہیں، لیکن نیت کی تاثیر عمل کی تاثیر سے بہتر ہے۔ گویا حدیث کے معنی یہ ہوئے، مومن کی نیت جو منجملہ اطاعت ہو اس عمل سے بہتر ہے جو خود بھی منجملہ اسی اطاعت کے ہو۔ حاصل یہ ہے کہ بندے کو عمل میں بھی اختیار ہے اور نیت میں بھی، کیونکہ دونوں عمل ہیں، ایک ظاہری اعضاء سے متعلق ہے اور دوسرا قلب سے، لیکن بہتری نیت کا حاصل ہے۔ نیت عمل سے کیوں افضل ہے؟ یہ حدیث کے معنی اور مفہوم کی تفصیل ہوئی۔ اب رہا یہ سوال کہ نیت کے بہتر ہونے اور عمل پر راجح ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو صحیح طریقے پر وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو دین کے مقاصد، اس کے طریقہ کار اور مقصد تک پہنچنے میں اس کے طریقہ کار کے مؤثر ہونے کی حقیقت سے واقف ہو اور بعض آثار کو بعض پر قیاس کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ ایسے ہی شخص پر یہ امر منکشف ہو سکتا ہے کہ مقصود کے اعتبار سے کس عمل کے اثر کو فضیلت دی جانی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ روٹی میوے سے بہتر ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ قوت اور غذائیت کے اعتبار سے روٹی بہتر ہے، اور یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو جانتا ہو کہ غذا کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ ہے صحت اور بقا، اور تاثیر کے لحاظ سے غذائیں مختلف نوع کی ہیں، چنانچہ وہ تمام غذاؤں کے اثرات سے واقف ہو اور انہیں ایک دوسرے پر قیاس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اطاعات بھی قلوب کی غذا ہیں، اور ان غذاؤں کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ قلوب کو شفا ہو اور وہ آخرت میں بقا و سلامتی پائیں اور اللہ تعالی کی لقا کی نعمت و سعادت سے سرفراز ہوں۔ گویا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے سعادت کی لذت کا حصول ہے، اور اللہ کی ملاقات سے وہی شخص سرفراز ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت پر مرے، اور اللہ سے محبت وہی کر سکتا ہے جو اس کی معرفت رکھتا ہو، اور وہی شخص انس حاصل کر سکتا ہے جو اس کا خوب خوب ذکر کرتا ہو۔ انس دوام ذکر سے حاصل ہوتا ہے، اور معرفت دوام فکر و محبت سے۔ گویا محبت بداحتاً معرفت کی تابع ہے۔ قلب دوام ذکر و فکر کے لیے اس وقت تک فارغ نہیں ہو سکتا جب تک کہ دنیا کے شواغل سے فارغ نہ ہو، اور اس وقت تک دنیاوی مشاغل سے لا تعلق نہیں ہو سکتا جب تک شہوات نفس کا سلسلہ اس سے منقطع نہ ہو، یہاں تک کہ وہ خیر کی طرف مائل ہو جائے، اس کا ارادہ کرنے والا بن جائے، شر سے متنفر ہو اور اسے بغض کرے۔ صرف وہی شخص خیر و طاعت پر منحصر ہے، جیسے عقل مند انسان فسد و حجامت پر اس لیے مائل ہوتا ہے کہ اس کی سلامتی صحت اور بقائے جسم فسد و حجامت پر موقوف ہے۔ جب معرفت سے اصل میلان حاصل ہوتا ہے تو عمل سے اس کو تقویت ملتی ہے، اس لیے کہ صفات قلب کے مقتضی پر عمل کرنا ان صفات کے لیے غذا اور قوت کے قائم مقام ہیں۔ اعمال کے ذریعے یہ صفات قلب میں گہرائی تک راسخ ہوتی ہیں اور اچھی طرح جم جاتی ہیں، چنانچہ طلب علم یا طلب جاہ کی طرف مائل ہونے والے شخص کا میلان ابتدا میں ضعیف ہوتا ہے، لیکن جب وہ میلان کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے اور علم میں مشغول ہوتا ہے یا حصول اقتدار کے لیے تدابیر کرتا ہے تو وہ میلان راسخ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اس سے چھٹکارا پانا دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر ابتدا ہی میں میلان کے خلاف کرتا ہے تو وہ بتدریج کمزور پڑنے لگتا ہے، یہاں تک کہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی خوبصورت انسان کو دیکھے تو پہلی بار دیکھنے سے اس کی رغبت ضعیف ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس رغبت کے موجب پر عمل کرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھنے، اس سے ملنے جلنے، گفتگو کرنے اور اسے دیکھنے پر مواظبت کرے تو وہ رغبت اتنی پختہ ہو جائے گی کہ اپنے اختیار سے بھی باہر نکل جائے گی۔ لیکن اگر ابتدا ہی میں نفس کو رغبت سے الگ رکھے گا اور اس کے موجب پر عمل نہیں کرے گا تو یہ ایسا ہوگا جیسے کوئی شخص غذا کا سلسلہ موقوف کر دے۔ ظاہر ہے کہ اس سے جسم نحیف و نزار اور کمزور ہی ہوگا، یا یہی حال قلب کے میلان کا ہوتا ہے۔ جب اسے عمل کی غذا نہیں ملتی تو وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو کر معدوم ہو جاتا ہے۔ تمام صفات کا یہی حال ہے۔ تمام اعمال خیر اور تمام طاعات سے آخرت مطلوب ہوتی ہے، اور تمام شرور سے دنیا مطلوب ہوتی ہے، آخرت مطلوب نہیں ہوتی۔ اخروی خیرات کی طرف نفس کے میلان اور دنیاوی شرور سے اس کے انصراف سے قلب ذکر و فکر کے لیے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن اسے دوام اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اعمال خیر اور طاعات پر مواظبت ہوتی ہے اور اعضاء معاصی سے اجتناب کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جوارح اور قلب کے درمیان ایک رشتہ ہے، اس رشتے کی بنا پر ایک کا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ جب کسی عضو میں کوئی تکلیف ہوتی ہے یا زخم لگتا ہے تو دل میں تکلیف ہوتی ہے، اور جب دل کو کسی عزیز قریب کے مرنے یا کسی خوفناک واقعے سے تکلیف ہوتی ہے تو اعضا بھی متاثر ہوتے ہیں۔ کبھی بدن لرزنے لگتا ہے، کبھی رنگ متغیر ہو جاتا ہے، کبھی بھوک پیاس اڑ جاتی ہے۔ اعضا اور دل میں صرف اس قدر فرق ہے کہ دل ایک امیر اور حاکم کی حیثیت رکھتا ہے، اور اعضا اور دل میں صرف اس قدر فرق ہے کہ دل ایک امیر اور حاکم کی حیثیت رکھتا ہے، اور اعضا خادم اور رعایا کی طرح ہیں۔ ان کی خدمت اور اطاعت سے دل کی صفات راسخ اور پختہ ہوتی ہیں۔ خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ دل مقصود ہے اور اعضاء آلات ہیں، ان کے ذریعے مقصد تک پہنچا جاتا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان نفل جستی مدغتن اذا صلح لها سائر الجسد۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے تمام جسم صحیح ہوتا ہے۔ اللہم اصلح الرائی والرائیتی، اے اللہ رائی اور رائیت کو درست رکھیے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں رائی سے مراد قلب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منکم، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی قلب کی صفت ہے، اس لیے یہ ضروری ہوا کہ قلب کے اعمال اعضا کی حرکات سے افضل ہوں۔ پھر یہ ضروری ہوا کہ نیت ان سب سے افضل ہو، لیکن نیت سے مراد خیر کی طرف قلب کی رغبت اور ارادہ ہے، اور اعمال جوارح سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ قلب ارادہ خیر کا عادی بن جائے اور اس میں خیر کی رغبت پختہ ہو جائے، تاکہ وہ دنیاوی شہوات سے خالی ہو کر ذکر و فکر میں پوری طرح منہمک ہو سکے۔ اعمال میں افضلیت کا مدار غرض پر ہے، اور کیونکہ نیت سے یہ غرض حاصل ہو رہی ہے اس لیے فضیلت نیت ہی کے حق میں ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے معدے میں درد ہو اور طبیب اس کے لیے معدے کے ظاہری حصے حصے پر مالش کرنے کے لیے روغن اور پینے کے لیے دوا تجویز کرے جو براہ راست معدے میں پہنچتی ہے. ظاہر ہے یہاں پینے والی دوا روغن مالش سے بہتر ہوگی، اگرچہ روغن سے بھی درد کا ازالہ مقصود ہے، لیکن جو دوا براہ راست معدے میں پہنچ کر مؤثر ہوگی اور درد زائل کرے گی وہ زیادہ نافع قرار دی جائے گی، اور مقصود کے لحاظ سے زیادہ مفید ہونے کی بنا پر اسے روغن کے مقابلے میں بہتر کہا جائے گا. یہی حال اطاعات کی تاثیر کا ہے. تمام طاعات سے قلوب کا تغیر اور ان کے اوصاف کی تبدیلی مقصود ہے کہ پیشانی اور زمین کا اتصال ہو، بلکہ اس کا مقصد دل میں تواضع کا وصف راسخ کرنا ہے. اور جو شخص اپنے نفس میں تواضع پاتا ہے، جب وہ اپنے اعضاء کے ذریعے متواضعین کی صورت بناتا ہے، تو نفس میں تواضع پختہ ہو جاتی ہے. اسی طرح جس شخص کے دل میں ترحم کا جذبہ ہوتا ہے اور وہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اور اس کی پیشانی کو بوسا دیتا ہے، تو اس عمل سے اس کی صفت ترحم مزید پختہ ہو جاتی ہے. عمل بغیر نیت کے اسی لیے قطن مفید نہیں ہوتا، کیونکہ جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اور اس کا دل غافل ہوتا ہے، یا وہ بقا ہے کہ اس کا ہاتھ کپڑے کے اوپر ہے، اس کا اثر اعضاء سے منتشر ہو کر قلب تک نہیں پہنچتا. اسی طرح جو شخص غفلت کے ساتھ سجدہ کرتا ہے اور اس کا دل دنیاوی مال و متاع میں مشغول ہوتا ہے، تو محض زمین پر پیشانی رکھ دینے سے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ اس طرح کے سجدوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نیت کے بغیر عبادت باطل ہے. یہ بطلان بھی اس صورت میں ہے جبکہ سجدہ غفلت میں کیا ہو، اگر ریا کے طور پر کیا یا اس سے کسی شخص کی تعظیم مقصود تھی تو نہ صرف یہ کہ سجدے باطل ہوں گے، بلکہ ایک اور خرابی بھی لازم آئے گی، گویا جس صفت کی تاکید مقصود تھی وہ سرے سے حاصل ہی نہیں ہوئی، اور جس صفت کا ازالہ مطلوب تھا وہ اور راسخ ہو گئی. عمل سے نیت اسی لیے بہتر ہوتی ہے. امید ہے کہ اس تفصیل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی علت بخوبی واضح ہو گئی ہوگی. اس گفتگو سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے. من ہما بحسنت فلم یعملها کتبت له حسنہ، جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی. اس لیے کہ قلب کسی نیکی کا اسی وقت ارادہ کرتا ہے جب وہ خیر کی طرف مائل ہوتا ہے، اور ہوائے نفس اور حب دنیا سے انحراف کرتا ہے، اور یہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. عمل کے ذریعے اس نیکی کی تکمیل اور تاکید ہو جاتی ہے. چنانچہ قربانی کا خون اس لیے نہیں بہایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کو گوشت یا خون مطلوب ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ دل دنیا کی محبت سے خالی ہو اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دنیاوی مال و متا خرچ کر سکتا ہے. اور یہ صفت اس وقت حاصل ہو جاتی ہے جب دل میں نیت اور ارادہ پیدا ہوتا ہے، اگرچہ عمل اور نیت کے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے. چنانچہ قرآن کریم میں ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 27. اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. جیسا کہ روایات میں مذکور ہے، تقویٰ کا محل قلب ہے، اور اس حقیقت سے بھی یہی مراد ہے جو پہلے گزری ہے، اور جس میں مدینے میں مقیم کچھ ایسے افراد کا ذکر ہے جو بعض آزار کی بنا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کے لیے سفر نہ کر سکے، لیکن انہیں بھی مجاہدین کے برابر ثواب ملا، کیونکہ وہ جہاد میں شرکت کی نیت رکھتے تھے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے شہادت پانے کے متمنی تھے. کفار و مشرکین سے برسر پیکار ہونے کے سلسلے میں جو جذبات سفر جہاد میں جانے والوں کے دلوں میں تھے، بالکل وہی جذبات ان لوگوں کے دلوں میں بھی موجزن تھے جو جسموں کے ذریعے شرکت نہ کر سکے، اور شرکت نہ کرنے کے سلسلے میں جو اسباب رکاوٹ بنے وہ قلب سے خارج تھے۔ اس گفتگو سے وہ تمام احادیث سمجھ میں آ جائیں گی جن میں نیت کی فضیلت وارد ہے۔ تمہیں ان احادیث کو ہماری گفتگو کی روشنی میں ان معانی سے مطابق کر کے دیکھنا چاہیے جو ہم نے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ تم پر ان احادیث کے اسرار منکشف ہو جائیں گے۔ نیت کے اعمال کی تفصیل۔ اعمال کی بہت سی قسمیں ہیں، جیسے فعل، قول، حرکت و سکون، جلب منفعت، دفاع مضرت اور فکر و ذکر وغیرہ۔ یہ قسمیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بحیثیت مجموعی ان کی تین قسمیں کی جا سکتی ہیں: معاصی، طاعات اور مناجات۔ نیت کی بنا پر ان تینوں اقسام میں جو تغیر واقع ہوتا ہے یہاں اس پر گفتگو کی جاتی ہے۔ پہلی قسم معاصی۔ نیت سے معاصی میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے، سے جاہل کو یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ مذکورہ بالا حدیث شریف عموم پر محمول ہے، اور یہ کہ اگر نیک نیتی کے ساتھ کوئی گناہ کیا جائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا یا وہ معصیت اطاعت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص ایسا سوچتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے۔ مثلا ایک شخص کی دل جوئی کے لیے کسی دوسرے کی غیبت کرنا، یا کسی فقیر کو غیر کا مال دے دینا، یا حرام مال سے مسجد، مدرسہ اور سرائے تعمیر کرانا، اور یہ سمجھنا کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں اور مجھے ان پر ثواب عطا کیا جائے گا، یہ تمام باتیں جہالت کی ہیں۔ نیت سے کوئی ظلم انصاف میں نہیں بدلتا، اور نہ حرمت حلت میں تبدیل ہوتی ہے، بلکہ مقتضائے شرع کے خلاف ان اعمال پر خیر کی نیت کرنا ایک الگ معصیت ہوگی اور اس پر دوہرا عذاب ہوگا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو اسے شریعت کا مخالف، معاند اور دشمن تصور کیا جائے گا، اور اگر نادانستگی میں اس سے یہ فعل سرزد ہوتا ہے تو اسے جہالت کی معصیت کا مرتقب قرار دیا جائے گا، کیونکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ شریعت ہمیں خیر و شر کا فرق بتلاتی ہے اور ان اعمال کی نشاندہی کرتی ہے جو خیر ہیں یا شر ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ شر خیر میں بدل جائے؟ اصل میں آدمی کے دل میں مخفی شہوتیں اور باطنی خواہشات اس طرح کے خیالات پیدا کرتی ہیں۔ جب وہ جاہ کا طالب ہوتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے قلوب اپنی طرف مائل کرے، تو شیطان اس موقع سے بڑا فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال القا کرتا ہے کہ اگر نیت اچھی رکھی جائے تو برے اعمال بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت سہل تستری فرماتے ہیں اللہ تعالی کی کوئی معصیت جہالت کی معصیت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اے ابو محمد، کیا آپ کوئی ایسی چیز بھی جانتے ہیں جو جہل سے بڑی ہو؟ فرمایا اپنی جہالت سے جاہل ہونا جہل سے بھی سخت تر معصیت ہے۔ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد برحق ہے، اس لیے کہ جہل کی جہالت تعلیم اور تعلم کا دروازہ قطعی طور پر مسدود کر دیتی ہے۔ چنانچہ جو شخص اپنے بارے میں اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہے، وہ علم کیوں حاصل کرے گا؟ اسی طرح علم کو خدا تعالی کی اطاعت کا وسیلہ بنانا تمام اطاعتوں میں افضل ہے، اور علم کا علم اصل علم ہے، جیسے جہل کا جہل اصل جہل ہے۔ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ علم نافع کیا ہے اور علم ضار کیا ہے، وہ انہی علوم میں مشغول ہوتا ہے جن میں لوگ مصروف ہیں، اور وہ لغو علوم ہیں جو صرف دنیا کا وسیلہ بن سکتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان لغو اور بیکار علوم میں مشغول ہونا جہالت کی اصل اور فساد عالم کا نقطۂ آغاز ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جہالت کی وجہ سے معصیت کا ارتکاب کرے اور خیر کی نیت کرے تو اس کا یہ عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا کہ وہ جاہل ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہو، اسے علم دین سیکھنے کی مہلت نہ ملی ہو، تو اس کا عذر قابل قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پارہ نمبر 14، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 43۔ سو اگر تم کو علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يعذر الجاهل على الجهل ولا يحل للجاهل ان يسكت على جهله ولا للعالم ان يسكت على علمه۔ اور یہ طبرانی اور ابو نعیم کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جاہل اپنے جہل پر معذور نہیں سمجھا جائے گا، اور نہ جاہل کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے جہل پر خاموش رہے، اور نہ عالم کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے علم پر سکوت اختیار کرے۔ جس طرح حرام مال سے مسجدیں اور مدرسے بنوا کر بادشاہوں اور حکمرانوں کا تقرب حاصل کرنا ممنوع ہے، اسی طرح یہ بھی ممنوع ہے کہ ہمارے علماء ان لوگوں کو اللہ کا پاکیزہ دین سکھلائیں جو بے وقوف ہوں، شرارت پسند ہوں، فسق و فجور میں مبتلا ہوں، اور ان کا مطمع نظر یہ ہو کہ وہ علماء حق سے مجادلہ کریں، فقہا کو بہکائیں، لوگوں کی غیر شرعی امور میں دلدہی کریں، بادشاہوں، یتیموں اور مسکینوں کے مال و متاع پر نظر رکھیں۔ اس لیے کہ ایسے لوگ علم سیکھ کر اللہ تعالی کی راہ کے ڈاکو بن جاتے ہیں اور دجال کے نائب بن کر اپنے شہروں میں اس قدر فساد برپا کرتے ہیں کہ شیطان شرمانے لگتا ہے۔ یہ لوگ نفسانی خواہشات کے اسیر ہوتے ہیں، تقوی سے دور ہوتے ہیں۔ جو لوگ انہیں دیکھتے ہیں وہ اللہ تعالی کی معصیت پر جری ہو جاتے ہیں، اور جو ان سے علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی استاد کی اتباع کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چل کر اس سلسلہ فساد کو دراز کرنے کا باعث بنتے ہیں اور اپنے علم کو شر کا وسیلہ بناتے ہیں۔ بعد میں آنے والوں کا تمام وبال اسی شخص پر رہتا ہے جو ان سب کا مطبوع اور معلم اول ہے، جس نے اپنی فساد نیت کے باوجود انہیں علم سکھلایا اور اپنے اقوال، افعال، لباس، طعام اور مسکن میں خدا تعالی کی نافرمانی کا مشاہدہ کر کے انہیں معصیت میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ عالم مر جاتا ہے لیکن اس کے آثار دنیا میں ہزاروں سال تک منتشر رہتے ہیں۔ وہ شخص نہایت خوش قسمت ہے جس کے ساتھ اس کے گناہ بھی مر جائیں۔ حیرت ہے، ایسے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہماری نیت صحیح ہے، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، ہم تو علم دین پھیلانا چاہتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اسے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے اور وسیلہ فساد بناتا ہے، یا ہم سے علم حاصل کر کے خود گمراہ ہوتا ہے یا دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ گناہگار وہ ہے، ہم نہیں ہیں۔ ہماری نیت تو یہ ہے کہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے دین سے راہ خیر پر مدد لے۔ ان علماء کا یہ عذر صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کی جاہ طلبی، خواہش اقتدار اور جذبہ حب ریاست پر دلالت کرتا ہے وہ مخدوم بننا چاہتے ہیں، انہیں اپنے علم کی زیادتی پر تکبر ہے۔ شیطان ان امور کو اس پرانے فریب سے مشتبہ کر دیتا ہے۔ لیکن کیا یہ لوگ ہمارے سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی راہزن کو تلوار دے، گھوڑا اور دوسرے تمام لوازمات مہیا کرے اور اسے اس کے مقصود پر پوری مدد دے، اور یہ کہے کہ میں سخاوت کی نیت سے دے رہا ہوں، یا اور سخاوت ان اخلاق کریمہ میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شخص اس تلوار سے اور اس گھوڑے سے اور جو کچھ ساز و سامان میں نے اسے دیا ہے، اسے جہاد فی سبیل اللہ میں مدد لے۔ ظاہر ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو اگر یہ سامان دیا جائے تو اس میں بڑا ثواب ہے، لیکن اگر وہ شخص اس سامان کو راہزنی میں استعمال کرے تو یہ اس کا قصور ہے، وہ خود اس کی سزا بھگتے گا۔ ظاہر ہے ہر صاحب علم اس کا جواب یہی دے گا کہ شخص کا عمل غلط ہے، کیونکہ تمام فقہا بالاتفاق رہزنوں کو رہزنی کے وسائل مہیا کرنے کو حرام کہتے ہیں، اگرچہ سخاوت اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ محبوب خلق ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی ثلاثمائة خلق من تقرب الیہ بواحد منها دخل الجنة وأحبها إليه السخاء. اللہ تعالیٰ کے 300 اخلاق ہیں، جو شخص ان میں سے کسی ایک سے بھی تقرب حاصل کرتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے. ان میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین خلق سخاوت ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب المحبت و شوق میں گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. اس کے باوجود سخاوت کو حرام قرار دیا، اور یہ ضروری قرار دیا کہ پہلے شخص کے حال کا قرینہ دیکھ لیا جائے جو تمہاری سخاوت کا مستحق بن رہا ہے. اگر تم یہ جان گئے ہو کہ وہ رہزن ہے اور ہتھیار لے کر رہزنی کرے گا، تو تم پر اس کا ہتھیار چھیننا واجب ہے، بجائے اس کے کہ تم اسے اور مسلح کرو. اور علم بھی ایک ہتھیار ہے، اس کی مدد سے شیطان کا خون کیا جاتا ہے اور دشمنان خدا کی زبانیں خاموش کی جاتی ہیں. بعض اوقات اہل علم اپنی نفسانی خواہشات کے باعث دشمنان خدا کی مدد کر بیٹھے ہیں. علم سکھلانے سے پہلے تمہیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ شخص اس کا اہل ہے یا نہیں. اگر کوئی شخص دنیا کو دین پر ترجیح دیتا ہو اور نفسانی خواہشات کے حصول دنیا اور تکمیل اور حصول دنیا اور تکمیل خواہشات کا وسیلہ بنا لے. پہلے زمانے کے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے مسترشدین تلامذہ اور مجالس میں آمد و رفت رکھنے والوں کے حالات کا تفحص کرتے تھے اور ان کے گرد اور ان کے کردار کے نگران رہتے تھے. اگر کبھی کسی سے نقل میں بھی کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو اس کا اعتبار چھوڑ دیتے تھے، خاطرداری اور تعظیم ترک کر دیتے تھے، اور اگر یہ دیکھتے کہ وہ شخص بدکاری کا مرتکب ہوا ہے یا حرام کھاتا ہے تو اسے اپنی مجلس سے نکال دیتے تھے، اس سے اپنا ہر تعلق منقطع کر لیا کرتے تھے. چہ جائی کا اس بدماش اس بدکماش اور بدتوار شخص کو علم دین کے ہتھیار سے مسلح کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو شخص کوئی مسئلہ سیکھتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا اور اسے غیر کا ذریعہ بناتا ہے، وہ علم کو صرف وسیلہ شر بناتا ہے. اکابرین سلف بدکار علماء سے پناہ مانگتے تھے، جاہل بدکاروں سے انہوں نے پناہ نہیں مانگی. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص اکثر حاضری دیا کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ شخص آیا تو آپ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ اسے اعراض فرمایا اور منہ پھیر لیا. اس شخص نے اعراض کا سبب دریافت کیا. آپ نے کافی اصرار کے بعد بتلایا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنے گھر کی دیوار اپنے قد کے برابر بلند کر لی ہے اور سڑک سے مٹی لی ہے جو مسلمانوں کی ملکیت ہے، اس لیے اب تیرے لیے یہ جائز نہیں کہ تو علم کی نقل میں مشغول ہو. بزرگان سلف اپنے تلامذہ کے احوال پر اس طرح نظر رکھتے تھے، یہ امور شیطان پر اور اس کے متبعین پر مخفی رہتے ہیں، اگرچہ وہ سر سے پیر تک ابائیں زیبتن کیے ہوئے ہیں اور ان کی آستینیں نہایت کشادہ ہیں، زبانیں دراز ہیں، خوش گلو اور خوش گفتار ہیں، علم کے خزانے رکھتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس وہ علوم نہیں جن سے مخلوق خدا کو دنیا سے ڈرایا جاتا ہے اور آخرت کی ترغیب دی جاتی ہے. البتہ ان کے پاس ان علوم کے وافر خزانے موجود ہیں جو دنیا میں مروج ہیں اور جن کے ذریعے حرام مال جمع کیا جاتا ہے اور لوگوں سے احترام کرایا جاتا ہے. ہم سروں اور ہم اثروں پر برتری حاصل کی جاتی ہے. اس تمام گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ معاصی سے حدیث انما الاعمال بالنیات کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اعمال کی باقی دو قسموں طاعات اور مباحات سے ہے، کیونکہ طاعت نیت سے معصیت بن جاتی ہے. اسی طرح مباح عمل بھی نیت سے معصیت اور طاعت بن جاتا ہے، لیکن معصیت نیت سے اطاعت نہیں بنتی. البتہ معصیت میں نیت کی تاثیر اس کے برعکس ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص معصیت سے خیر کی نیت کرتا ہے اسے معصیت کا گناہ الگ ہوتا ہے اور نیت کا وبال الگ. اس کا بیان کتاب التوبہ میں گزر چکا ہے.